দরুদ ভেজে গো মোহাম্মদ ও আলে মোহাম্মদ গো।
انسان کو جن امتیازات سے نوازا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ہدف اور مقصد چاہتا ہے. جانوروں کی زندگی میں ہدف اور مقصد نہیں ہے. جانوروں کی زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ جبلت ہے. ایک منصوبہ ہے جو طے شدہ ہے, اس طے شدہ منصوبے کے تحت انہوں نے کام کرنا ہے, چاہے وہ کوئی بھی جانور ہو. زندگی میں اپنے اہداف کو تبدیل نہیں کر سکتا. انسان کو خدا نے صلاحیت دی ہے کہ وہ اہداف کو تبدیل کر سکتا ہے. اعلیٰ اہداف کے پیچھے اپنے سفر کو جاری رکھ سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو انسان ہدف تبدیل کرتا ہے یہ شعور کے ذریعے سے ہے. جانور کے پاس شعور نہیں ہے, ہدف بھی نہیں ہے, ہدف تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں ہے. جو پہلے سے طے ہو گیا اس کے مطابق کام کرتا. خدا نے انسان کو شعور دیا ہے تو وہ ہدف طے کرے, اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اپنا راستہ بنائے, پھر اس راستے کے اوپر چلے, رکاوٹوں کو دور کرے. اب اگر کوئی انسان ایسا ہو جس کی زندگی میں ہدف نہ ہو, مقصد نہ ہو, عملاً اس میں اور جانور میں فرق نہیں ہے. عملی طور پر اس میں اور جانور میں فرق نہیں ہے. اس دنیا میں اس کی شکل انسان رہے گی, اس دنیا سے نکلنے کے بعد پھر واقعی جانور ہوگا, واقعی جانور بننا ہوگا. ہمارے اور قیامت کے درمیان برزخ ہے, ایک عجیب حقیقت ہے. اور یہ وہ حقیقت ہے جو شاید ہمارے اور دوسرے فرقوں کے درمیان ایک فرق بھی ہے. دوسرے فرقوں نے برزخ پہ اتنی محنت نہیں کی ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں شیعت نے برزخ پہ بہت محنت کی ہے, برزخ کا مطالعہ کافی کیا ہے, اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. کافی عرصے کے بعد جو مثلا مجھے طالب علم ہونے کے ناطے بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ ہم اہل بیت کی اس حصے تعلیمات سے یکسر محروم رہ گئے. یعنی ہم نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ انہوں نے برزخ کو اتنا زیادہ کیوں بیان کیا. تو اب چونکہ ہم نے ان کی تعلیم کے اس حصے پر غور نہیں کیا, تو ہمارا اور دوسرے فرقوں کا نتیجہ مختلف نہیں ہو رہا. ہمارا اخلاقی نتیجہ ان کے اخلاقی نتیجے سے بہت مختلف ہونا چاہیے تھا. جس فرقے کے رہنما ابو سفیان اور امیر شام ہو, اس کا اخلاقی نتیجہ یقیناً بہت دور ہوگا اس فرقے سے جس کے اخلاقی رہنما امیر المومنین واقع ہو رہے ہیں. بہت مختلف ہونا چاہیے تھا. اللہم صل علی محمد. واجب پر. ہمارے اخلاقی رہنما اہل بیت ہیں، ان کے اخلاقی رہنما بنی امیہ ہیں. ہمارے فقہی رہنما اہل بیت ہیں، ان کے فقہی رہنما چار آئین مثلا امام فقہ ہیں. زمین آسمان کا فرق ہے ہر طور پہ، تو پھر ہمارا اخلاقی نتیجہ ان کے اخلاقی نتیجے سے مختلف کیوں نہیں ہے؟ معاشرے میں جو ہمارا فرد تھا وہ اس کے اخلاقیات ان لوگوں کے اخلاقیات سے بالکل مختلف ہونے چاہیے تھے. اگر تعلیمات اور رہنماؤں کے اوپر غور کریں، جو فرق نہیں آ رہا وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے بھی اپنے رہنماؤں سے جو کچھ سیکھنا تھا سیکھا، ہم نے بھی ایک حد سے زیادہ نہیں سیکھا، ہم نے بھی نہیں سیکھا. جب نہیں سیکھا تو نیچے فرق نہیں ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جس تعلیمی نظام میں جاتے ہیں ہم بھی اسی تعلیمی نظام میں جاتے ہیں، ہم اپنے تعلیمی نظام میں نہیں جا رہے. مثلا اگر ایسا ہوتا کہ وہ بنی امیہ کے تعلیمی نظام میں جاتے اور ہم اہل بیت کے تعلیمی نظام میں جاتے تو ہمارا اور ان کا نتیجہ بالکل مختلف ہوتا. ہم دونوں سیکولر نظام تعلیم میں جا رہے ہیں، وہ بھی اور ہم بھی دونوں سیکولر نظام تعلیم میں جا رہے ہیں. نتیجہ ہم لوگوں کا آؤٹ پٹ مختلف نہیں ہے، سب ایک جیسا ہے. فرق کس چیز کے اوپر رہ گیا؟ فرق عقائد پہ نہیں ہے، فرق اخلاقیات پہ نہیں ہے، فرق چند بنیادی جملات کے اوپر رہ گیا یا چند ظاہری اعمال کے اوپر رہ گیا. وہ نماز پڑھے گا ایسے پڑھے گا، میں نماز پڑھوں گا ایسے پڑھوں گا، نہ وہ اس کی نماز میں روح ہے نہ ادھر کی نماز میں روح ہے. اس کے اخلاقیات بھی صحیح نہیں ہیں، ہمارے اخلاقیات بھی صحیح نہیں ہیں، اس کے عقائد میں بھی جھول ہے ادھر بھی عقائد میں جھول ہے. کیوں ہے؟ دونوں کا تعلیمی نظام سیکولر ہے، اچھا تعلیمی نظام نہیں ہے ہمارے پاس. ہماری ضرورت یہ بنتی ہے کہ ہمیں جو اہل بیت اطہار سے سیکھنا ہے اس کو اپنے تعلیمی نظام میں منتقل کریں اور ان بچوں پہ رحم کریں جن کے اوپر کفر کی بمباری ہر سیکنڈ میں ہو رہی ہے. ہم لوگ اس نسل کے ہیں جس کے اوپر کفر کی بمباری اتنی شدید نہیں ہوئی ہے، ابھی ہم بچ گئے. اب جو جنریشن آ رہی ہے اس کے پاس پورے دن میں 24 گھنٹے میں سے ایک سیکنڈ بھی پرائیویسی نہیں ہوگی، ایک سیکنڈ بھی پرائیویسی نہیں ہوگی. روڈ پہ چلے گا تو کفر کا حملہ ہوگا، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں جائے گا کفر کے تحت ہوگا، پروفیشنل لائف میں آئے گا کفر کے تحت ہوگا، اپنی پرائیویسی میں ہوگا تو موبائل وغیرہ کے ذریعے میسیجز دے گا وہ بھی کفر کے ہوں گے. یہ نسل ختم ہو جائے گی اگر ہم نے اس کو میدان عمل میں آنے سے پہلے تیار نہیں کیا. تو اگر ابھی تک ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز نہیں تھے اور ہم لوگ بچ گئے، اس پہ دلیل نہیں ہے کہ اگلی نسل بھی بچ جائے گی، اس پہ دلیل نہیں ہے. پھر ہم لوگوں پر ایک خاص لطف و کرم ہوا، پھر میں عرض کروں گا، ہم سے مراد وہ نسل جو 40 سال کے ہیر پھیر میں ہے، کیونکہ ایک نسل اس وقت کی نسل وہی کہلا رہی ہے. ہم لوگوں پر ایک لطف و کرم یہ ہوا کہ بالکل عین جوانی کے زمانے میں اسلام کو ایک فتح مل گئی، اس نے جوانوں کو جذب کر لیا اور وہ بگڑنے سے بچ گئے. اب جو نسل آ رہی ہے اس کے ساتھ نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے. البتہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ بہت اچھا ہوگا چونکہ اب ہوشیاری پھیل رہی ہے. جس قوم میں ہوشیاری پھیل جائے گی وہ بچ جائے گی، اس قوم میں نعوذ باللہ ہوشیاری نہیں آئے گی وہ نابود ہو جائیں گے. بس ہمارے جو اس کو مختصر کرتا ہوں، جو ضرورت ہے وہ یہ کہ ہمارا اچھا تعلیمی نظام ہو جو اہل بیت سے لے کر ہماری نئی نسلوں کو منتقل کرے، خالص نظام تعلیم اور باقاعدہ تعلیم کے تحت ہو. ورنہ اس سے پہلے جو ہم نے کیا وہ بہت مضبوط نہیں تھا. مثلا ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے بچے بھی مجالس سے سیکھیں گے. کیسے سیکھ سکتے تھے؟ مثلا اگر کوئی بچہ اس مجلس میں آئے گا، بچہ اپنے ذہنی سطح پر اس مجلس سے کیا سیکھے گا؟ نہیں سیکھ سکتا. اس کی فکری سطح پر جا کر سکھانے کے لیے کوئی بندوبست ہونا چاہیے ہمارے پاس. پہلے نہیں تھا ہمارے پاس، تو ہم ایک مشکل میں پھنس گئے. اب بھی اگر یوں ہی چھوڑ دیا معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ انشاءاللہ کریں. میں اپنے موضوع پہ واپس آتا ہوں، برزخ کے بارے میں کچھ جملات عرض کرنا چاہ رہا تھا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. بس اہل بیت کی تعلیمات نے برزخ کے اوپر توجہ تھی، انہوں نے برزخ پہ توجہ دلائی. اور میں نے عرض کیا برزخ وہ میدان ہے جہاں پر انسان کی حقیقت نے ایک نیا رنگ لینا ہے. تو جس نے یہاں پہ ہدف نہیں بنایا، جو یہاں شہوتوں میں مبتلا رہا، وہ وہاں جانور میں تبدیل ہو جائے گا. اس کو انہوں نے باقاعدہ سکھایا کہ دیکھو ایسا ہو سکتا ہے. پھر کچھ ایسے لوگ تربیت دے گئے کہ جو اس کے ماہر تھے، ماہرین فن تھے، علم اخلاقیات کے ماہرین فن. انہوں نے اس علم اخلاق کو محفوظ کیا. بدقسمتی سے ایک اور علم جس کے اوپر ہمارے معاشرے میں توجہ نہیں ہو پائی, چونکہ ہم کبھی بھی اہل بیت کے علوم کے مرکز میں نہیں رہے, علم اخلاق ہے. ہمارے پاس کچھ اخلاقی نصیحتیں ہیں, علم اخلاق نہیں ہے ہمارے پاس. یہ سب وہ محرومیتیں ہیں جو اب جمع ہو رہی ہیں. البتہ ابھی بھی ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں, اس صورتحال کو بدل سکتے ہیں اگر تھوڑا سا مطالعہ بڑھا دیں, تھوڑا سا مطالعہ بڑھا دیں. اپنی زندگی میں اس طرح سے رکھیں کہ کچھ نہ کچھ آپ کے مطالعے میں رہے. الحمدللہ اب آج کل مطالعے کے وسائل بہت زیادہ ہیں. ٹیلی کمیونیکیشن کے بڑھنے سے ایک فائدہ کم سے کم یہ ہو رہا ہے کہ وسائل محدود نہیں ہیں, وسائل نامحدود ہو گئے. تو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, بے تحاشا وسائل فراہم ہیں. تو آپ اپنی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا رکھیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں نزدیک ترین جا کر کچھ نہ کچھ حاصل کریں. نزدیک ترین کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ریسورسز سے لیں جس کے بارے میں آپ کو کافی یقین ہو کہ یہ صحیح ہوگا. تو ایک ان نون رائٹر سے دین لینے کے بجائے کسی نون اچھے جانے پہچانے مصنف سے دین لینے کی کوشش کریں, تاکہ آپ کا دین مضبوط دین ہو, اس کے اوپر آپ کی اچھی عمارت کھڑی ہو اور وہ حقائق میرے اور آپ کے اندر منعقد ہونا شروع ہو جائیں. عرض ہوا کہ انسان ہدف نہ رکھتا ہو جانور میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہدف کیا رکھے, کیا ہدف بنائے اپنی زندگی کے لیے. کچھ ایسے اہداف ہیں جو مجموعی اہداف ہیں, سب بناتے ہیں, بنا سکتے ہیں, سب بنا سکتے ہیں. کچھ ایسے ہدف ہیں جو مجھے اور آپ کو جزئی بنانے پڑتے ہیں. چند جملات اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. قربتن اللہ ایک ہدف ہے, مجموعی ہدف. قربتن اللہ کی تشریح کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. خدا متعال کے 99 اسماء حسنہ کو اپنے اندر لے کر آنا ہے, اس کے عدل کو اپنے اندر لائیں, اس کے رحم کو اپنے اندر لائیں, اس کی صداقت کو اپنے اندر لائیں, تمام خدا تعالیٰ کے اوصاف کو جو ایک مخلوق کے قابل ہیں اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. یہ ایک اور مجموعی ہدف ہے. اس کے بعد کچھ اہداف ایسے ہوں گے جو آپ کی اور میری زندگی سے تعلق رکھتے ہوں گے, ان میں ہم اور آپ مختلف ہو سکتے ہیں. مثلا میری زندگی کا ایک پس منظر ہے, میں نے کچھ صلاحیتیں حاصل کی, کچھ تعلیم حاصل کی ہے, جو ممکن ہے آپ نے اس سے بڑھ کر یا اس سے مختلف حاصل کی ہوں. آپ کی زندگی کا پس منظر مختلف ہوگا, فرد کی زندگی کا پس منظر مختلف ہوتا ہے. تو اس کو اپنی زندگی کے پس منظر میں رہتے ہوئے اپنے لیے ہدف بنانا ہوتا ہے. ممکن ہے آپ جو ہدف بنائیں وہ میرے لیے قابل عمل نہیں ہوگا, میں اپنے لیے کچھ اور ہدف بناؤں گا. تو ہم دو اہداف بنانے پر مجبور ہیں. ایک وہ ہدف تو مجموعی طور پر ایک مسلمان اہل بیت کا ماننے والا ہونے کے ناطے سب کا مشترکہ ہدف ہے, اور ایک وہ ہدف ہے جو مجھے اپنی ذات کے لیے بنانا ہے, چونکہ میرے حالات مختلف ہیں دوسروں سے. اپنی زندگی میں اس پہ بھرپور غور کیجئے گا. اگر ہم لوگ چند بہدف ہوں اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم کثیر بے ہدف ہوں. بے ہدف مؤثر نہیں ہوتے. بے ہدف لوگ معاشرے کے بہاؤ میں بہتے رہتے ہیں, تاثیر نہیں ڈال سکتے, اپنا اثر ڈالیں کچھ چینج کر دیں بے ہدف لوگ نہیں کر سکتے. با ہدف لوگ تبدیل کرتے ہیں, اور چند با ہدف لوگ بہت سارے بے ہدف لوگوں کو رہنمائی دے سکتے ہیں. چند لوگ با ہدف ہوں, بہت سارے بے ہدف ہوں, ان کو آپ رہنمائی دے سکتے ہیں. لیکن شرط یہ کہ پہلے ہمارا ہدف ہونا چاہیے, ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اس میں حقائق کو ذہن میں رکھیں, آپ کے سامنے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں, سوچیں ان تبدیلیوں میں میں اور آپ کیا ہدف انجام دے سکتے ہیں. ہم اور آپ الحمدللہ رب العالمین سید الشہداء کے ماننے والے ہیں. ایک خاص جذبہ ہے آپ کے اور ہمارے اندر, اس جذبے کو ہم اس دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں. اب اس ہدف کے عنوان سے سید الشہداء اور ایک اور حقیقت کو ملاتے ہوئے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد. اگر زحمت نہ ہو تو درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا اور آگے تشریف لے آئیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد. شیعہ قوم کے اندر بہت سارے عناصر بہت خوبصورت جمع ہوئے ہیں, استفادہ کرنے کی دیر ہے. ہمارے پاس تعلیمات کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس اسوہ حسنہ کی کوئی کمی نہیں ہے. اب اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، شیعہ سب سے زیادہ کس چیز پہ شناخت حاصل کرتا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے دنیا میں کہیں پر بھی ہوں، پاکستان میں، ایران، عراق، لبنان، جہاں کہیں بھی ہوں، ان کی شناخت تاریخی اعتبار سے کیا ہے؟ تو بلا شک و شبہ تاریخی اعتبار سے ہماری شناخت کربلا ہے. لوگ ہمارے فرقے کو کربلا سے پہچانتے ہیں. دنیا کا کوئی فرقہ کربلا کا اتنا ذکر نہیں کرتا جتنا ہم کرتے ہیں. تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے، مثلا جنگ احد ہماری شناخت نہیں ہے. جنگ احد ہمارا مشترکہ تجربہ ہے، ہم بہت دوسروں کے ساتھ مشترکہ تجربے میں ہیں. جنگ احد کا تجربہ ان کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے. جنگ بدر کا تجربہ ان کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے. لیکن کربلا کا تجربہ منفردن ہمارے پاس ہے، ان کی تاریخ میں ہے، اس پہ اتنا اصرار نہیں ہے. اور ہماری تاریخ میں ہے اور اس پر بہت اصرار ہے، ہمیں بہت اصرار کیا گیا. مثلا ہمارے ہاں ایک فضیلت ہے، آپ ہر روز زیارت عاشورہ پڑھیں، ایک فضیلت ہے. اور کچھ دوست احباب جو اس کے بارے میں شک کر رہے ہیں کہ آیا مثلا پڑھنا اچھا ہے یا برا ہے، بہت بڑے بڑے علماء کی مسلسل سیرت ہے زیارت عاشورہ روز پڑھنے پر. تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم تیار نہیں ہوں گے، امتحان ہوگا ہمارا، یہ ہوگا، اس سے مطمئن رہیے، بہت علماء کی مسلسل سیرت ہے زیارت عاشورہ پڑھنے کے اوپر، زیارت وارثہ پڑھنے کے اوپر، مثلا مختلف زیارات پڑھنے کے اوپر. کیوں ہم سے کہا زیارات پڑھو؟ اور زیادہ تر زیارات کا محور سید الشہداء کی ذات ہے. کیوں؟ کربلا زندہ رکھنا چاہتے ہیں ہمارے اندر، اہل بیت چاہتے ہیں کربلا ہمارے اندر زندہ رہے. اچھا اب ذرا سوچیں، اہل بیت نے ان تمام تاریخ اسلامی کے واقعات میں سے کربلا ہی کو کیوں چاہا کہ ہمارے اندر زندہ رہے؟ کیوں چاہتے ہیں کربلا زندہ رہے؟ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ایک جذباتی عمل ہے، ان کو اس دن غم ملا تھا، وہ چاہتے ہیں ہم ان کے غم میں شرکت کریں، میرا نہیں خیال وہ یہ چاہتے ہیں. یہ سائیڈ میں حاصل ہوگا کہ ہم ان کے غم میں شرکت کریں گے، ہدف یہ نہیں ہے کہ ہم غم میں شرکت کریں. ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہم کربلا کی شجاعت میں ان کے ساتھ شرکت کریں، کربلا کی وفاداری میں ان کے ساتھ شرکت کریں. اب اگر میں اس کو ایک اور قانون بنانے کی کوشش کروں، تو ہر قوم میں کچھ تاریخی واقعات ہوتے ہیں جو قوم زندہ رکھتی ہیں، قومیں یاد رکھتی ہیں. مثلا ایک اسٹڈی ہوتی ہے سوشیولوجی میں، جس میں ہم قوموں کے فوک جو میسج سانگز ہوتے ہیں، مثلا جو ان کے لوک گانے ہوتے ہیں، ان کو سوشیولوجی کے اندر دیکھا جاتا ہے. مثلا بلوچوں کے کچھ گانے ایسے ہیں جو ان لوگوں کے ہاں قبائل گاتے ہیں. تو قوموں کا جائزہ لینے کے لیے ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے، ان کا لوک ورثہ کیا ہے، اس میں کیا ہے. بلوچ اس اعتبار سے بہت اچھی قوم ہے، ان کا لوک ورثہ بہت مضبوط ہے، انڈرسٹینڈنگ ہماری ان کے مقابلے میں اچھی نہیں ہے، ہم لوگ ان کو نہیں سمجھ پائے. خود وہ لوگ بھی شاید اس ورثے سے اتنا زیادہ استفادہ نہیں کر پائے جو کچھ بھی تھا. تو ابھی اگر کوئی ہم سے پوچھے، کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں جو کہانیاں زندہ رکھتی ہیں، مثلا وہ لوگ گاتے ہیں اس کو بار بار زندہ رکھتے ہیں. ہمارا کربلا سے رابطہ کیا ہے؟ انصافاً اگر دیکھیں ہمارا کربلا سے رابطہ کیا ہے؟ کیا ہم نے کربلا کے واقعے کو زندہ رکھا ہوا ہے؟ تو میں دیکھتا ہوں عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے کربلا کو زندہ نہیں رکھا ہوا، کربلا نے ہمیں بنایا ہوا ہے، ہم کربلا کو زندہ نہیں کر رہے. پتہ نہیں عجیب ایک واقعہ ہے کہ ہر قوم واقعے کو زندہ کرتی ہے، یہ واقعہ ہمیں زندہ کر رہا ہے، یہ ہمیں دیتا ہے. بس کسی قوم کے اندر ہوتا ہے، وہ ایک واقعے کو بار بار یاد کرتے ہیں، بار بار یاد کرتے ہیں، اگر وہ یاد نہ کریں تو واقعہ ختم ہو گیا. یہ کربلا ایک عجیب چیز ہے کہ ہم یاد کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ جو کچھ ہمیں دیتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہم اس کو دے رہے ہوتے ہیں. بس ہم کہہ سکتے ہیں ہم تاریخ کے ہر مرحلے میں کربلا کے مقروض ہیں، ہم کربلا کے مقروض ہیں. اس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، کم سے کم کیا دیا ہے، ہمیں شناخت دی ہے. آج ایک شیعہ پاکستان کے اندر ہے، ایک شیعہ ایران کے اندر ہے، ایک شیعہ لبنان کے اندر ہے، وجہ مشترک کیا ہے؟ وجہ مشترک سید الشہداء یا حسین، واقعا عجیب وجہ مشترک ہے یہ. تو یہ جو کربلا کا واقعہ ہے یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اس اعتبار سے کہ یہ ہمیں اور آپ کو مسلسل دیتا ہے. جو قوم کربلا سے زیادہ لیتی ہے وہ قوم لیڈر بنتی ہے، یہ تاریخ میں ایک اصول بن گیا ہے. جو کربلا سے زیادہ لے گا وہ لیڈر بن جائے گا. اب میرا خیال میں انہوں نے زیارت عاشورہ اسی لیے چاہیے کہ ہم بار بار پڑھیں، کہ ہم کربلا سے بار بار سیکھیں، بار بار سیکھیں. الحمدللہ رب العالمین، یہ جو عزاداری ہے یہ عمل بھی یہی ہے. کربلا سے سیکھنے کا عمل. بس ہماری تاریخ میں آئیڈینٹیٹی کیا ہے؟ ہماری تاریخ میں شناخت کربلا بن گئی. جتنا آپ کربلا سے سیکھیں گے صحیح کربلا سے، نہ اس کربلا سے جو ہم اپنے دماغ سے بنائیں. یہاں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو کربلا کو بیان کرتے ہیں کہ صحیح کربلا بیان کریں. غلط کربلا سے اگر لوگ سیکھنا شروع کر گئے تو بہت ظلم ہو جائے گا، کیونکہ یہ درسگاہ ہمارے لیے بہت مقدس ہے، اس کا ایک ایک عمل مقدس ہے، لوگ اس کے ایک ایک عمل سے سیکھتے ہیں. تو اگر ہم نے کوئی غلط چیز اس کے اندر ڈال دی، لوگ اس غلط سے بھی سیکھیں گے، غلط سے بھی سیکھیں گے. تو کربلا کو بالکل صحیح بیان ہونا چاہیے تاکہ اس سے اچھا لوگ سیکھ سکیں. بس قوم ہونے کے ناطے ہمارا ایک ماضی ہے، ایک شناخت ہے جو کربلا ہے. ہمارا مستقبل کیا ہے؟ ہمارا ہدف کیا ہے؟ ہم ماضی سے ایک شناخت لے کر اٹھ رہے ہیں، وہ یہ کہتی ہے کہ ظلم کے خلاف جد و جہد کرو، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، دین کی خاطر قربانی دو، ظالم کے خلاف مقابلہ کرو. یہ ہماری شناخت ماضی سے بنی. مستقبل کیا ہے ہمارا؟ مستقبل وجود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. مستقبل
اللہم صل علی محمد آل محمد،
یہ ہمارا مستقبل ہے. یعنی ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ایک تمہارا ماضی ہے، اس ماضی سے سیکھو اور اپنے آپ کو اس مستقبل کے لیے تیار کر لو، اس مستقبل کے لیے تیار کرو. اچھا، اس مستقبل میں کیا ہوگا؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. اب شیعہ کی وکیبلری کو دیکھیں، شیعہ کی وکیبلری بہت عجیب ہے. کبھی کسی نے کوئی ایک گروپ کوئی سیشن کر رہا تھا، مختلف فرقوں کو دعوت دی تھی کہ وہ ہر فرقہ اپنے بارے میں کچھ بولے. تو ہم سے کہا گیا کہ آپ 5 صفحے لکھ کے دیں شیعہ کے بارے میں. تو ہم نے 2-3 صفحے انٹروڈکشن کے بعد، 3-4 صفحے انٹروڈکشن کے بعد آخر میں شیعہ کی ایمفیٹک وکیبلری بنائی تھی کہ شیعہ میں کن وکیبلریز پر بہت زیادہ اصرار ہے. تو شیعہ میں شروع سے آخر تک جس وکیبلری پر بہت اصرار ہے وہ ظلم کا مقابلہ ہے. آپ یہ چیز جگہ جگہ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ شیعہ یہ کہتا ہے ظلم کا مقابلہ کرو. اب ذرا سوچئے، ایک ماضی ہے کربلا، ظلم کا مقابلہ. ایک آپ کا مستقبل ہے، وجود اقدس امام کی تشریف آوری، اس میں کیا ہوگا؟ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. بس اور شیعہ کا اگر اصول دین کو دیکھیں تو شیعہ وہ واحد فرقہ ہے جس کے اصول دین میں عدل ہے، جس کے اصول دین میں عدل ہے. بس یہ فرقہ پورا کا پورا عدل کی حمایت اور ظلم کی مخالفت پہ بنا ہوا ہے. اس فرقے کی شناخت یہ ہے، یہ عدل چاہتا ہے اور ظلم سے لڑے گا. ماضی بھی ایسا ہی ہے، مستقبل بھی ایسا ہی ہے. اب ظلم ہے کہ یہ فرقہ ظلم پر خاموشی اختیار کرے، یہ ظلم ہو جائے گا ہمارے اوپر، یہ ہماری حقیقت کا انکار ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی ہمیں یہ سکھائے کہ تم ظلم ہوتا دیکھو نہ بولو، اس کا مطلب ہے تم شیعہ ہو اور شیعہ نہ رہو. اگر شیعہ شیعہ ہے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا، یہ ہماری شناخت. بس میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا، ہمیشہ ظالم چاہے گا ایک ایسا دین رہے جس میں ظلم کا مقابلہ نہ ہو. اس کا مطلب ہے ہمیشہ ظالم چاہے گا شیعہ نہ رہے، ہمیشہ ظالم چاہے گا شیعہ نہ رہے. کیوں؟ شیعہ بغیر ظلم کے مقابلے کے ہو ہی نہیں سکتی، نہیں ہو پائے گی. اچھا، پھر ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ کچھ دور ایسا آیا جس میں ہم شیعہ کے نام پر تھے لیکن ظلم کا مقابلہ نہیں کیا. یہ وہی سازش تھی جس کے ہم شکار ہوئے. ہم نہیں سمجھ پائے کہ ہمارے ساتھ ایک سازش ہو رہی ہے کہ ہم شیعہ ہیں اور ظلم کا مقابلہ نہیں کر رہے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ تمام تر گہرائیوں میں جائیں، آپ ان گہرائیوں میں ایک چیز دیکھیں گے، اور یہیں سے سید الشہداء کا وہ آفاقی پیغام شروع ہوتا ہے. اب چونکہ ہمارا موضوع کربلا کا تجزیاتی جائزہ ہے، کربلا کے میدان کا، اور ہم نے اس کے اوپر کچھ محنت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے کہ سید الشہداء کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ جان دیں گے تاکہ لوگوں میں لالچ اور خوف ختم ہو جائے، وہ شہادت کے لیے تیار ہو جائیں، ظلم کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں. رمنارس کیا سعید الشہدا نے امر بالمعروف نہیں منکر کا احیاء کیا تاکہ لوگ ہر دور میں امر بالمعروف کریں، جہالت کے خلاف کام کریں، ظلم کے خلاف کام کریں. اب ایک مرحلے میں اور بڑھاتے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سید الشہدا کا پیغام معاشرے کے مختلف طبقات کے لیے، جو ان کے ماننے والے ہیں وہ کیا ہے، جو ان کے نہیں ماننے والے مثلا دوسرے فرقوں سے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے، اور جو اصل مسلمان نہیں ہے اس کے لیے سید الشہدا کیا پیغام دے رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صل على محمد وآل محمد.
سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اہل بیت اور سید الشہداء اپنے ماننے والوں سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں کربلا کے مقابلے میں. اب مثال کے طور پر میں سید الشہداء کا ماننے والا ہوں, میں نے واقعہ کربلا پڑھا, سن لیا, سمجھ لیا کہ سید الشہداء شہید, اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ دو ذمہ داری ہیں, کربلا کو زندہ کروں, کربلا پہ عمل کروں, دو ذمہ داری ہیں ہماری. آپ کربلا کو زندہ کریں, کیا مطلب کربلا کو زندہ کریں؟ پیغام کو مٹنے نہ دیں, پیغام کو پھیلائیں, جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں, بس پیغام مٹنے نہ دیں, پیغام کو پھیلانے کی کوشش کریں. اسی خاطر جلوس ہے, اصل جلوس کی کوئی لاجک نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم پوری دنیا کو دعوت دینا چاہتے ہیں, اس کے سوا کوئی لاجک نہیں ہے. ابھی میں کسی ملک میں تھا, وہاں پہ جلوس نکالا, جلوس نکالا, بہت عجیب و غریب قسم کا طریقے کا جلوس. اس جلوس کے اطراف میں ڈنڈے لے کر ہمارے دوست کھڑے تھے کہ کوئی غیر اس کے اندر نہ آئے. اصل یہ جلوس کی فکر کے خلاف ہے, جلوس کی فکر یہ ہے کہ لوگ آئیں اس کے اندر, نہ کہ ہم لوگوں کو روکیں کہ وہ نہ آئیں, ورنہ جلوس کیوں نکالا پھر ہم نے. یہ ساری کی ساری جو ماہیت ہے کام کی وہ ایسی ہے کہ لوگوں کو دعوت دے. مجالس عمومی ہیں, مجالس دعوت پہ نہیں ہے. اگر مجالس انویٹیشن پہ ہونے لگے ہیں تو سمجھ جائے گا مجلس نہیں ہو رہی ہے, صاحب خانہ نے دعوت دی ہے, مجلس نہیں ہے. انویٹیشن نہیں چاہیے, مجالس عمومی چاہیے جس پہ سب لوگ آ سکیں. تو اب اس کی نیچر کیا ہے؟ آپ دوسروں کو دعوت دیں, پیغام کو پھیلائیں, مختلف زبانوں کو استعمال کریں, مختلف توانائیوں کو استعمال کریں, پیغام پھیلے کسی طریقے سے. الحمدللہ خدا و متعال کا نظام ایسا ہے جو میں عرض کرتا ہوں بعض اوقات اپنے اوپر ڈرتے ہوئے کہ ہم لوگ اگر یہ عزا کر رہے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس پہ قطعاً ہمیں جزا مل بھی رہی ہے. خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ خدا نے ہم سے کام لینا تھا وہ ہو جائے اور نہیں معلوم جزا ہے یا نہیں ہے. اگر خلوص دکھائیں گے تو جزا ملے گی. ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں, کچھ وقت پہلے پاکستان سے باہر ایک علاقے کے اندر مجلس ہو رہی تھی انگلش میں, اور اس میں جو خطیب تھے ان کا تعلق عراق سے تھا, عراق کے خطیب تھے, وہ انگلش میں مجلس پڑھ رہے تھے. ان کو دیکھ کر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ صدام نے اپنے دانش میں بہت ظلم کیا لیکن خدا نے اس سے بھی اپنے دین کی نصرت میں ایک کام لے لیا, اس سے بھی کام لے لیا. اب ذرا دیکھیں, اس نے عراق میں بہت ظلم کیا, اس کے ظلم کے نتیجے میں یہ ہوا کہ عراقی علماء فقہا عراق سے نکل نکل کر کہیں یورپ میں گئے, کہیں امریکہ میں گئے. وہ وہاں گئے, وہاں جا کر انہوں نے ادھر کی علاقائی زبانیں سیکھیں اور شیعت کا پیغام ان کی زبان میں پہنچانا شروع کر دیا. اچھا, اگر عراق میں یہ ظلم نہ ہوتا تو اتنی تیزی سے پیغام پھیلنا تھا؟ نہیں پھیلنا تھا. میں بھی ناروے گیا, ناروے میں وہاں پر ایک عراقی شیخ تھے, نارویجین زبان میں جوانوں کو تعلیم دیتے تھے کیونکہ بچپن سے وہیں رہے, ناروے میں ہی رہے. یا مثال کے طور پر انگلینڈ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, تو ایسے بھرے پڑے جو عراقی علماء کے خاندان سے ہیں, بچپن سے وہیں پہ رہے, باپ نے علم دیا ہے, تقویٰ دیا ہے, پرہیزگاری دی ہے اور علاقے نے زبان دی ہے, تو اب ان کی زبان میں شیعت کا پیغام پہنچانے کے قابل ہیں. اچھا, یہ مائگریشن نہ ہوتی تو ہونا تھا یہ کام؟ نہیں ہونا تھا, اب ہو گیا. ان چیزوں کو اور خدا متعال کے دین پھیلانے کے اس بندوبست کو دیکھ کر لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے. جو خدا اس طرح سے اچانک بندوبست کر رہا ہے کہ دین کی فکر دنیا کے کونے کونے تک پہنچے. آپ ذرا سوچیں, ہم لوگ کہیں سوچ سکتے تھے ناروے میں ہم پہنچیں گے, کوئی نارویجین زبان سیکھے گا, پھر ناروے کے لوگوں کو ان کی زبان میں پیغام دے گا؟ ہم نہیں سوچ سکتے تھے, لیکن خدا نے بندوبست کروا دیا. یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے. یوں لگتا ہے اگر ہم انجام نہیں دیں گے خدا کسی طریقے سے ہم سے کروا لے گا. اب اسی انداز میں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جو 25-30 سال آخری گزرے ہیں یہ بہت عجیب گزرے ہیں. آخری 25-30 سال تاریخی اعتبار سے بہت عجیب گزرے ہیں. میرے خیال میں بعد کے آنے والی صدیاں نسلیں اس 25-30 سال کو معجزاتی دیکھیں گے کہ خدا نے متعال کے معجزات یہاں پر بھرپور طریقے سے ہو رہے ہیں. چونکہ ہم لوگ اس زمانے کے اندر رہ رہے ہیں لہذا درک نہیں کر پا رہے کہ ان سالوں میں کیا ہو رہا ہے. یہاں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں اچانک رونما ہو رہی ہیں بلا ارادہ, لوگوں کے ارادے بھی اس میں ملوث نہیں ہیں, خود سے ہو رہی ہیں. تو پہلا کام یہ ہو گیا کہ کربلا کو سیکھیں, کربلا کے پیغام کو پھیلائیں, مسلسل لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کریں اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو آگے کے لیے تیار کریں. آپ کا اور ہمارا ایک واضح مستقبل ہے, آیات کے ذریعے، قرآن کی آیات، احادیث کے ذریعے، روایات کے ذریعے، زیارتوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے سے کیا مستقبل ہے؟ کہ میں اپنے امام کی نصرت کروں، مر بھی جاؤں تو خدا قبر سے اٹھائے. یہ مستقبل ہمارا مستقبل ہے، یہ وہ مستقبل ہے جو انہوں نے ہمارے لیے لکھ کے چھوڑ دیا ہے. ہمیں اس پہ محنت کرنی ہے. یہ سوچنا پڑے گا ہم اس مستقبل کے لیے کتنے مخلص ہیں، ہم اس مستقبل سے کتنے سنسیئر ہیں. ایک دفعہ ہوتا ہے معاملہ یہ ہے کہ میں جاب کہاں کروں گا، اس کے لیے بہت سنسیئرٹی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جاب کہیں پہ بھی کرنی ہے کر لیں گے. معاملہ یہ ہے کہ آپ نے زندگی گزارنے کے لیے پیسہ کہاں سے لینا ہے، کہیں سے بھی آ جائے گا. معاملہ یہ ہے کہ میری آخرت کیسے بنے گی، اب آپ کو زندگی ایک کرنی پڑے گی اس کے پیچھے. اگر آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ کا مستقبل امام کی نصرت ہے، اب زندگی کے ہر شعبے میں یہ مستقبل نظر آنا چاہیے. آپ کی ایک ایک ادا سے نظر آئے کہ آپ وہ آدمی ہیں جو امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ مثال کے طور پر کوئی فٹ بالسٹ ہوتا ہے، وہ اپنے بچے کو تیار کرتا ہے کہ یہ فٹ بالسٹ بنے گا، تو وہ بچپن سے اس کو تیار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ مثلاً فٹ بالسٹ بنے گا، وہ یہ کرے گا اور وہ کرے گا. ہم نہیں سوچ سکتے کہ ہم بچپن سے اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم امام کی نصرت کریں گے، ہر پہلو سے اپنے آپ کو تیار کر لیں. یہ وہ مستقبل ہے جو شیعت کے نام پر ہمیں ملا ہوا ہے. دنیا کی دوسری قومیں مجبور ہیں اپنا مستقبل ڈھونڈے، ہم وہ خوش نصیب ہیں جس کے لیے ہر چیز طے ہوئی بھی رکھی ہے. ہمیں بہت کچھ نہیں کرنا ہے، ہماری بہت سارے کام اہل بیت نے طے کیے ہوئے رکھے. ہمیں اپنے آپ کو اس چینل کے اندر ڈالنا ہے جو انہوں نے بنا کے چھوڑ دیا ہے. بس ماضی انہوں نے طے کر دیا ہے، مستقبل انہوں نے طے کر دیا ہے، پہنچنے کا راستہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ عمل، جد و جہد چاہیے. اس جد و جہد کو، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں انسپریشن چاہیے، آپ کو جذبہ چاہیے. کوئی کب اپنی زندگی کو وقف کرتا ہے کسی ہدف کے لیے؟ جب اس کا جذبہ دیکھتا ہے. وہ جذبہ ہمارے اندر کہاں سے آئے گا؟ عجیب اس کی کمپوننٹس ہیں، یعنی اس پورے نظام کو آپ سمجھیں، پتہ نہیں کیا کچھ خود سے کرتا ہے. ماضی کربلا سے دیا، مستقبل امام کی نصرت. جذبہ کہاں سے آئے گا؟ جذبہ پھر کربلا سے آئے گا، جب اپنے مولا کے فرزندوں کو شہید ہوتا دیکھتے ہیں جذبہ آتا ہے. کہ حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت قاسم شہید ہو گئے، ہم کیا ہیں؟ پھر جذبہ آتا ہے. اصحاب سید الشہداء کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں، جذبہ آتا ہے اور امید دیتے ہیں. یہ روایات عجیب ہیں، اور ان سب کے پیچھے اہل بیت اطہار کی محبتیں عجیب ہیں، ان کی محبتیں عجیب. یہ چیپٹر بہت عجیب چیپٹر ہے اہل بیت کی محبتوں کا. چند جملہ درج کروں گا اس سلسلے میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. قبل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام مسلسل معجزات نہ دکھاتے، شاید لوگ اتنا زیادہ اہل بیت کے نام پہ باقی نہیں رہتے. معجزات نے بار بار ان کے نام کو زندہ کیا، اور وہ مختلف طریقے سے معجزات جو کچھ بھی ان کے نام پر ہوئے، انہوں نے زندہ کیا اہل بیت کے نام کو. اگر اہل بیت کی اتنی محبتیں نہ ہوتی تو 1400 سال میں لوگ اتنی قربانیاں نہ دیتے. ان کی محبتیں عجیب تھیں. کیا مطلب محبتوں کا؟ یعنی اگر کسی نے واقعا سید الشہداء کا احترام دکھایا ہے، سید الشہداء نے ساتھ دیا ہے، تو سید الشہداء نے ساتھ دیا. اگر کسی نے واقعا کسی موقع پر بی بی کے نام کا احترام دکھایا ہے، پھر بی بی نے ساتھ دیا. ایک روایت، عجیب روایت تھی اس سلسلے میں. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کہتا ہے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، کچھ تناول فرما رہے تھے، کہا کہ تم آؤ شریک ہو جاؤ. کہتا ہے کہ نہیں مولا، میرا مزاج اس وقت غمزدہ ہے. امام فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں مسجد نبوی میں تھا، ایک بڑھیا کو دیکھا، وہ اٹھ رہی تھی، اور خواتین اٹھتے وقت یا بوڑھے افراد اٹھتے وقت کچھ نہ کچھ جملات کہتے ہیں اپنی ہمت بڑھانے کے لیے. تو اس نے کہا کہ اس بڑھیا نے کہا کہ خدا بی بی کو خطاب کر کے کہا کہ خدا آپ کے ظالموں کو لعنت کرے. بی بی کو خطاب کر کے کہا کہ خدا آپ کے ظالموں کو لعنت کرے. تو وہاں کوئی ناصبی کھڑا تھا، وہ اہل بیت کا بغض رکھنے والا. اس نے جیسے ہی دیکھا وہ سپاہی تھا علاقے کا, اس نے بڑھیا کو پکڑ لیا, کہنے کا اس کو پکڑ لیا اور اس کو جبر کر کے باہر لے کر گیا. تو کہنے کا کہ اس منظر کو دیکھ کر کہ میں کچھ نہیں کر سکا, میں بہت متاثر ہوا ہوں اور میرے دل میں بہت غم ہے. کیا امام نے اس سے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ اور آدمی بھیجو یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس بڑھیا کے ساتھ کیا ہوا ہے, اور ہم دونوں مسجد نبوی جاتے ہیں خدا سے دعا کرتے ہیں اس بڑھیا کے لیے. صحیح ہے کہ ہم جاتے ہیں مسجد نبوی بڑھیا کے لیے دعا کرتے ہیں, اور تم ایک آدمی بھیجو خبر لو اس بڑھیا کے ساتھ کیا ہوا. تو ایک آدمی بھیجتا ہے اور مولا اور یہ آدمی دونوں مسجد نبوی جاتے ہیں اور اس بڑھیا کے لیے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں کہ خدا اس کی حفاظت کرے. وہ آدمی واپس آتا ہے, کہتا ہے کہ نہیں معلوم کیا ہوا, وہ جو چوکی دار پکڑ کے لے کے گیا تھا سپاہی اس نے بڑھیا کو ویسے ہی چھوڑ دیا ہے, کوئی ظلم نہیں کیا اس کے اوپر. اس واقعے کا اگلا حصہ بھی ہے کہ مولا نے اس بڑھیا کے نام کچھ درہم بھجوائے, پیسے بھجوائے, تو بڑھیا بہت خوش ہوئی, اس نے کاؤنٹ کیا تو وہ درہم تھے جو امام نے کہا تھا تمہاری زندگی تک کے لیے یہ کافی ہیں, اس کو بھجوائے, ہمت دلائی اسے. اس واقعے کو پڑھ کر میں ایک بات سوچتا تھا کہ اگر میں نے کبھی خاموشی سے بھی بی بی کے دشمنوں پر لہن کیا تو چھٹے امام میرے لیے دعا کرنے کو تیار ہیں. یہ ان کی محبتیں, یہ ان کی محبتیں کہ اگر کوئی تنہائی میں کھڑے ہو کر بھی ان کے نام پر کچھ کرے گا تو وہ کہاں کہاں سے اس کی نصرت کر دیں گے. نہیں مانو, یہ ان کی محبتیں عجیب. اور حق یہ ہے کہ ہم نے وقت کے امام کی محبتوں کو نہیں پہچانا, ہم نے وقت کے امام کی محبتوں کو نہیں پہچانا. وہ اپنے چاہنے والوں کے لیے کیا کرتے ہیں, وہ پردہ غیب میں کس کس طرح نصرت کرتے ہیں ہم لوگ نہیں جانتے. اگر ہمارے سامنے ان کی محبتیں آشکار ہو جائے تو یقیناً ان کی محبتیں ہمارے ماں باپ کی محبتوں سے بہت زیادہ ہیں, ان کی محبتیں بہت زیادہ ہیں. ہم پردہ غیب نہ ہونے کی وجہ سے جانتے نہیں ہیں وہ ہمارے لیے کیا. مثلاً عاشور کا واقعہ ہوا, جس نے سنا غمزدہ ہوا قلب امام پہ کیا گزری ہوگی نہیں جانتے, ہم لوگ نہیں جانتے قلب امام پہ کیا گزری ہوگی. ان کے چند ماننے والے یا حسین یا حسین کہتے ہوئے شہید ہو گئے, ان کے قلب مقدس پہ کچھ نہیں گزرا, انہوں نے کوئی افسوس نہیں کیا ہوگا, نہیں معلوم ان کے اوپر کیا کیفیت تاری ہوئی. یعنی اگر مثال کے طور پر میں اور آپ جلوس میں تھے, اگر تھے مثلا میں پاکستان میں نہیں تھا آپ جلوس میں تھے, آپ کو پتا چلا کہ یہ ہوا ہے تو آپ فوراً دوڑے ہوں گے کہ جو زخمی ہوئے ان کی مدد کی جائے. وجود اقدس امام زمانہ نے کیا کیا ہوگا, میرا اپنے خیال ہے پھر خدا سے گریا کیا ہوگا کہ خدایا تو اجازت دے میرا ظہور ہو جائے, ان مظلوموں کی نصرت کر دوں. نہیں معلوم ہر سانحے پر کتنا تڑپتے ہوں گے کہ کب پردہ غیبت سے ظہور کی اجازت ملے. لہذا امام کا ایک قول منتظر ہے اور ایک قول منتظر ہے. ایک وہ ہے جو ہم انتظار کر رہے ہیں ان کا, تو وہ ہیں جس کا انتظار ہو رہا ہے, ایک وہ خود بھی منتظر ہیں, خود بھی انتظار کر رہے ہیں خدا کب میں زمین پہ آؤں, اپنے ماننے والوں کا ساتھ دوں گا اور جو مظالم ہوئے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام پر وہ بیان ہوں گے پھر. تو یہ ہم لوگ ان محبتوں کے درمیان واقع ہو رہے ہیں, کاش ہم ان باتوں کو درک کر سکیں. الحمدللہ اب چونکہ شاید وقت بہت نزدیک ہونا چاہیے, شاید یہ چیزیں آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گئی ہیں کہ نہیں ان کی محبتیں بھی ہیں. ہم لوگ ایک طرفہ محبت میں نہیں ہیں, ہم لوگ دو طرفہ محبت میں. جتنی ہم ان سے محبت کر رہے ہیں اس سے زیادہ وہ ہم سے محبت کر رہے ہیں, ان کی چاہت ہمارے لیے بہت زیادہ ہے. تو مطمئن رہیے اپنی زندگی کے اندر اگر ہم ذکر اہل بیت کو بڑھائیں گے ان کی عنایات بہت زیادہ ہیں. ہم لوگ اپنی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں, خدا نے متعال فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, آیا احسان کی جزا احسان کے سوا کچھ ہے؟ اگر میں ایک دفعہ کہتا ہوں خدا یا نبی اور ان کی آل پر درود بھیج, وہ کچھ نہیں کرتے ہوں گے, وہ بھی بہت کچھ کر رہے ہوں گے. پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, یہیں پر ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں, ہمارے پاس مانوی ترقی کے سارے وسائل تیار ہیں صرف توجہ کم ہے. ہم میں توجہ کم ہے. آپ مثلا ایران و عراق کو دیکھتے ہیں, لبنان کو دیکھتے ہیں, اور بحرین جیسے, واقعا آدمی تعجب کرتا ہے. مانوی ترقی بہت حاصل کیا وہاں پہ لوگوں نے, ایران میں, عراق میں, لبنان میں, بحرین میں, لوگ اس جگہوں پہ پہنچے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے کمالات کو حاصل کیا. ہمارے یہاں کم کیوں ہیں؟ توجہ نہیں ہے, مطالعہ نہیں ہے, یہ نہیں سمجھ پائے کہ اہل بیت نے, اطہار نے ہمیں دینے کے لیے کیا سوچا ہے, چونکہ ہم نے کچھ اور سوچا. میں نے عرض کیا, ہم مجلس بھی کرتے ہیں گھر میں تو برکت کا عنوان پیسہ رکھتے ہیں. اگر ہم اپنے ذہن سے یہ سب نکال دیں اور بالکل مستقیم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ان کی اصلی برکتیں ہماری معنویت میں اضافہ ہے, تب ہم کسب کریں گے, تب ہم کسب کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے, کہ ہمارے پر علم کے دروازے بھی کھولنے چاہیے. بس یہ سب کا سب کربلا کے اندر ہے, ہمارے لیے ہر چیز کربلا کے اندر ہے. بس یہ جو بڑے بڑے فقہا اور عرفا کہتے ہیں کہ کربلا شہرگ ہے ہماری, وہ اس خاطر کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری ہر چیز یہاں سے حاصل ہونی چاہیے. ہمارا ماضی یہیں سے ہے, ہمارا مستقبل یہیں سے ہے, ہمارا درس یہیں سے ہے, اور سب کچھ ہو سکتا ہے. اور ایک بہت بڑا چیپٹر مصائب کے ذریعے آگے بڑھنا ہے, مصائب کے ذریعے آگے بڑھنا ہے. قم میں ہم دیکھتے تھے بڑے بڑے فقہا درس اجتہاد دیتے تھے, معمولاً جمعرات کے دن مصائب پڑھتے تھے, معمولاً جمعرات کے دن مصائب پڑھتے تھے. کیوں؟ درس اجتہاد کم عبادت ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, کم عبادت ہے. اس کے باوجود مصائب پڑھتے تھے, اس عبادت کو روک کر. کیوں؟ ان کو پتا تھا اس کے بغیر کام آگے نہیں چل سکتا, اس کے بغیر کام آگے نہیں چلے گا. اہل بیت کے, اہل بیت سے رابطے میں عشق بہت ضروری ہے, اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. اس میں صرف عقل نہیں ہے, یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے میں دو اور دو چار سوچتا ہوں, وہ میرے حاکم, میں ان کا محکوم, ایسے نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں یہ جملے اچھے ہیں کہ وہ سوچیں وہ میرے حاکم ہیں, میں ان کا خادم ہوں, محکوم نہیں ہوں, خادم ہوں. وہ میرے آقا ہیں اور میں ان کا غلام ہوں. اس میں جب تک آپ جذبات نہیں ڈالیں گے آپ کو اہل بیت سے رابطے میں مزہ نہیں آئے گا, لطف نہیں آئے گا. آپ اس میں جذبات ڈالیں, اس میں محبتوں کے پیمانے کو ڈالیں. یہ جو زیارتیں ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے, اس کو کرتے ہوئے مثلا زیارت پڑھتے وقت آپ سوچیں امام سامنے تشریف فرما آیا ہماری عقل میں اتنی طاقت ہے کہ اس راز کو سمجھ سکے, کیا راز ہے. لیکن ہر چیز عجیب ہے, ہر چیز عجیب ہے. اول دن سے لے کر شہادت تک سب کچھ عجیب ہے. کم سے کم ابھی دیکھو کتنا عجیب ہے کہ قبر بھی مخفی ہے, کتنا عجیب ہے. رسول کی ایک ہی صاحبزادی باقی بچے, اس کی قبر مخفی ہے. اللہ کے راز نہیں ہوا پھر یہ؟ مسلسل خدا تعالی کے راز ہیں. تشریف لاتی تھیں, رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے, ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے. کہیں ہوتا ہے کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہے, رسول خدا بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے. تمام ائمہ اطہار علیہ السلام بی بی سیدہ کے مصائب پہ گریہ کرتے تھے, تمام ائمہ اطہار علیہ السلام ان کے مصائب پہ گریہ کرتے تھے. نہیں معلوم کچھ روایتیں واقعا عجیب ہیں جو ہم لوگوں کی ظاہری منطق میں نہیں آتی ہیں. مثلا ہم نے سنا ہے کہ جب امیر المومنین کو بتایا کہ سیدہ چلی گئی تو مسجد سے گھر آتے ہوئے تین جگہ بیٹھ گئے تھے. کیوں؟ شیر خدا نہیں ہے, حیدر کرار نہیں ہے, سب کچھ ہے, لیکن نہیں معلوم کیوں اتنا غم ہے, کس طرح کا معاملہ ہے. اور وہ جو روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ امیر المومنین نے امامہ اتار کے ماتم کیا, عجیب راز ہے, ہر چیز مخفی ہے. اسرار سے بھری ہوئی ذات ہے. امیر المومنین سیدہ کی قبر پہ بیٹھ کے نوحہ پڑھتے تھے, بہت عجیب ہے. اس کے بعد کچھ راز ایسے ہیں جو کچھ عرفا نے کشف کیے ہیں. میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, ہم لوگوں کے پاس سند نہیں ہے. ان کچھ راز ایسے ہیں جو ان عرفا نے محنت کر کے کشف کیے ہیں. مثلا اس میں سے استاد فاطمی نیا, انہوں نے محنت کی ہے. بی بی سے, بی بی کی ذات کے مقابلے میں شاید کوئی بہت بڑا ادائے احترام کیا ہے. بی بی کے مصائب کو بیان کرتے وقت ایک ایسا اضافہ کرتے ہیں, مستند اضافہ, کہتے ہیں میں مستند کہہ رہا ہوں اور اضافہ کرتے ہیں اور سب عرفا مانتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں, تو ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہے یہ اور سب مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب بی بی کے گھر کے اوپر حملہ ہوا, جب اس دروازے کو جلا دیا گیا اور وہ دروازہ گر گیا اور بی بی کے ذات مقدس دروازے اور دیوار کے درمیان آ گئی, تو پہلی ندا میں فرمایا یا مہدی ادرکنی. واللہ کیا راز ہے یہ, بی بی کیا کہہ رہی ہے, بی بی کہہ رہی ہے یا مہدی ادرکنی. وہ ہم سے کہہ رہی ہے میرے مہدی کے چاہنے والوں کب تیار ہو گے, یا مہدی ادرکنی ندا ہے, طلب ہے, اے میرے چاہنے والوں میرے بیٹے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب میں آخری جملہ عرض کروں, یہ جملہ ہم پہ بھاری ہے, امام زمانہ پہ کتنا بھاری ہے. سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلب. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار جو ذمہ داریاں تو نے ہمارے کندھوں پہ ڈالی ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار عزاداران اہل بیت دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جن ظالموں نے سانحہ عاشورا انجام دیا, اہل بیت کے ساتھ دشمنی کیے, قابل اصلاح نہ ہو تو جلد از جلد واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار اس سانحے کی زخمیوں کو بحق بیماری کربلا شفا عاجل کامل نصیب فرما. شہداء کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما. پسماندگان کو بحق بیماری کربلا جلد از جلد پسماندگی کے عالم میں اے پاک پروردگار صبر جمیل نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام آرزوئیں دعائیں امیدیں قربانیاں تیری حجت کے لیے. پاک پروردگارا تجھے واسطہ سید الشہداء کی ذات اقدس کا امام زمانہ کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جان ساروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار یہ جان تیری امانت ہے, اس زندگی اس دنیا سے زندگی کا اختتام امام حمام کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
دریا سے علم دار کی آئی یہ صدا. Thank you.